الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد آپ نے آج قرآن مجید کا وہ حصہ سنا جس میں اللہ پاک نے ہماری گناہ کی بیماریوں کا علاج بیان فرمایا. اس لیے کہ تین مختلف مخلوق اللہ نے پیدا کی، ایک تو جن ہے، شیاطین جن میں سے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، دوسری مخلوق انسان اور تیسری مخلوق جو فرشتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے ان تین مخلوقوں کو اکٹھا کیا آسمانوں پر، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، شیطان جنات کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھا، زمین پر وہ جنات کے سرداروں میں سے تھا، سرداروں میں، اور ادھر ملائکہ. اللہ نے جل جلالہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے تو سجدہ نہ کیا. فرشتے جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا. بعد میں اللہ پاک نے حکم دیا سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ آپ جنت میں رہیے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ اس درخت کے قریب تشریف لے گئے, اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے لیے. وہ درخت کے قریب گئے تو صحیح لیکن گناہ کے لیے نہیں. کس چیز کے لیے؟ قرآن اس پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب کے لیے اس درخت کے قریب گئے. مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ان کا ارادہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بتایا گیا قسم کھا کے, کیونکہ اس سے پہلے تو شیطان تھا ہی نہیں, بڑا اچھا بن کے اس نے آدم علیہ السلام سے ہمارے سب کے والد اور انسانیت کی اصل ان سے کہنے لگا کہ وقاص مہما انی لکما من الناصحین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میری بات سن لو. ہمارے ساتھ بھی وہ آج کل یہی کر رہے ہیں, آج بھی کہانی وہی ہے, آج بھی کہانی وہی ہے. وہ جس بندے کے پاس بھی ہمیں گناہوں میں, نافرمانی میں, سنت کی خلاف ورزی میں, شیطانیت میں, سود میں, شراب میں, زنا میں, عمل قوم لوط میں, جو بھی مختلف گناہ ہے, وہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے آ کے کہ اس میں خیر ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا, بعد میں توبہ کر لینا, دوسرے بھی تو کر رہے ہیں, فائدہ ہو, کوئی نہیں پکڑے گا تمہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. آج بھی وہ کہتا ہے میں خیر خواہ ہوں. جو برے دوست ہیں, برے ساتھی ہیں, شیطان کی قسم کے, جو انسانوں کے شیطان ہیں, آپ کو بتاؤں وہ انسانوں سے, وہ جنات کے شیاطین سے بھی بدتر ہیں, وہ زیادہ سخت ہیں. تو انسانوں کے شیطانوں سے اللہ بچائے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ جو دوسرا چھپا ہوا شیطان. کیونکہ اللہ نے سورت ناس دیکھے نازل کی, اس میں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا, تو اس میں پہلے تذکرہ کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, پہلے انسانوں کا جو تذکرہ ہے. یہ جو انسانی شیطان ہے یہ بڑے خطرناک ہے, یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. وہ اس نے یہ سمجھایا ہوا ہے شیطان تو ہوتے ہیں جنوں میں صرف, یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو میرا فرینڈ ہے, یہ تو میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ تو میری گرل فرینڈ ہے, یہ تو میرا فرینڈ ہے. فرینڈ نام دیا نا اس کو, بھائی دوست ہے, خیر خواہ ہیں. تو شیطان کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ڈرگ بیچنے والا بھی کہتا ہے میں آپ کا فرینڈ ہوں, آپ ملینئر بن جاؤ گے. سود کھانے والے کو بھی وہ کہتا ہے تمہاری اپنی پراپرٹی بن جائے گی. میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے, 20 سال ہو گئے, 20 سال سے بھی زیادہ, 24 سال کہہ لیں, وہ کہنے لگے میں یہاں مکان لینے لگا تھا. اس وقت تو یہ مارگیج جو سی ایک قسم کی تھی, اب تو مختلف قسمیں ہیں اس کی بھی. تو کہنے لگے میں نیک بندے تھے اللہ کے, کہنے لگے میں نے ارادہ کیا کہ بھائی مجبوری ہے میں سود پر مکان لے لوں. اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہوا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا, میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں آپ کو, صحیح حدیث, اس لیے کہ آج وہ فتنہ جاری ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ سود کا نام بدل کے اس کو حلال اس سمجھیں گے اور اس کو لیں گے, اس کا نام بدلیں گے, جی ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو جی وہ کر رہے ہیں, یہ مجبوری ہو گئی, یہ وہ مجبوری ہو گئی. بھائی صحابہ سے زیادہ کس کو مجبوری ہوگی؟ جن کو گھر سے نکال دیا گیا, جن کو شہر سے نکال دیا گیا, مکہ سے شہر بدر قدر کر دیا گیا. اس کے بعد بھی پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ زمانہ آئے گا, ایک یہ, دوسرا فرمایا میوزک کو لوگ دوسرا نام دے کے اس کو بھی حلال جو ہے وہ کریں گے. وہ تیسرا فرمایا شراب کو بھی جو ہے اس پر بھی اس طرح کریں گے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے جی, یہ نشہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ہم تو غم غلط کر رہے ہیں اور اپنی پریشانی دور کر رہے ہیں, یہ تو دوائی ہے. جیسے جیسے لوگ, حالانکہ ڈاکٹر سارے یہاں کے گورے بھی کافر بھی پیٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی اس سے غم بڑھتے ہیں, پریشانی بڑھتی ہے, غم نہیں ہوتی. تو آج دیکھیں سود کو بھی ایسے علماء کی کمی نہیں جو آپ کو فتوا دے گا, انہوں نے خود لیے ہوئے ہیں, انہوں نے خود مکان پر, وہ کیسے کہیں میں یہ ٹھیک نہیں. پھر فتوا دو جی, کوئی نرمی کرو. یاد رکھے یا نرمی وہاں ہوتی ہے جب وہاں شریعت نے کوئی گنجائش دی ہو, جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو وہاں نرمی. جب انہوں نے ایک واضح حکم دے دیا, آپ اس کے بعد کسی عالم ہو اس کو الٹی پکڑ ہوگی کہ تم اللہ کی مخلوق کو کبھی کہتے تھے میوزک جائز ہے, کبھی کہتے تھے یہ, اس کی تو الٹی پکڑ ہوگی سخت. بہرحال وہ بزرگ مجھے بتانے لگے اپنا واقعہ, ترغیب بتا رہے تھے, میں اس وقت چھوٹی عمر تھی. وہ کہنے لگے میں نے ارادہ کیا سود پر مکان لینے کا. وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی کیونکہ وہ نیک بندہ تھا, اس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی. وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مکان لینے لگے ہو سود پر بچوں کے لیے, میری زندگی میں دیکھو میں ہاجرہ اور اسماعیل کو کہاں چھوڑ کے آیا تھا, گلی میں اور صحرا میں اور بیابان میں چھوڑا, تمہارے بچے تو بیابان میں نہیں بیٹھے ہوئے, تم تو پھر کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے. کہتے انہوں نے اتنا ہی کہا مجھے, میرا صبح اٹھ کے بالکل توبہ کر لی کہ بھئی نہیں نہیں اس رستے پہ نہیں, میں نہیں چلنا. اور اللہ نے دینا ہو دے, سود پہ ہو نہ ہو, آپ کا ہے ہی نہیں ہے, وہ اصلا اللہ ہی کی ملکیت ہوتی ہے, آپ چلے جاتے ہیں. آپ نے صرف گناہ یا نیکی لے لینی ہے, باقی بلڈنگ بنائی یا مکان بنائی یا دو بنائی دس بنائی, وہ آپ کا ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا اور جو اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا, باقی کوئی میرا مال, وہ ایک افسانوی ایک کہانی ہے صرف. بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ میرے پیسے, میں بڑا امیر ہوں, میرے 10 مربع زمین ہے, وہ ادھر ہی رہنی ہے, وہ سوچ ہی ہے میں امیر ہوں, باقی کچھ بھی نہیں. تو اس میں صرف ازمائش ہوتی ہے, وہ بندہ حرام حلال اختیار کرتا ہے. تو میں آپ کے عرض کر رہا ہوں یہ انسانی شیطان ہے. اللہ نے پھر فرمایا من الجنات والناس, یہ بڑے خطرناک بہت خطرناک, ان سے زیادہ بچنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی خیرخواہ بن کے آتے ہیں جی میں تو آپ کا باپ ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کی بیوی ہوں, میرے سے زیادہ خیرخواہ کے ایسے کر لو کوئی بات نہیں. ایسے ہی آدم علیہ السلام کو شیطان نے جا کے حضرت حوا کو کہا, قرآن مجید نقل کر رہا ہے, وقاسمہما, اس نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم میں تے تہاڈا بھلا ہی چاہنا, جی آج بھی کہندے جی میں تے تیرا بھلا ہی چاہنا, اگو تیری مرضی, میں تو آپ کا بھلا ہی چاہتا ہوں. کیا بھلا چاہتا ہوں؟ آپ وہ درخت کا پھل کھا لیں, وہ تو اس میں دو خوبیاں ہیں, آپ کھا لیں گے دو خوبیاں ملیں گی, ان تکون من الملکین, تم مر جاؤ گے موت آ جائے گی اگر یہ کھا لو گے تو تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی, ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے, تمہاری یہ دنیاوی یہ جو حاجتیں ہوتی ہیں انسانی حاجتیں یہ ختم ہو جائیں گی, او تکون من الخالدین, اور ہمیشہ زندہ رہو گے. وہ حیات کا درخت ہے, وہ زندگی کا درخت ہے, اسی لیے تمہیں منع کیا ہوا ہے, وہ زندگی کا درخت ہے. تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں, ادھر ہے مختلف ذریات ہے جنت میں ہے, بیوی بھی ہے, جب میں بالکل ان فرشتوں کی طرح ہو جاؤں گا, ملکین میں سے فرشتوں کی طرف ہو جائیں گے, میں اور میری بیوی دونوں فرشتے بن جائیں گے, تو ہمیں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں, ایک دوسرے کے قریب آنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم اللہ کی عبادت کریں گے خوب فرشتوں کی طرح. او تکونا من الخالدین, دوسرا یہ کہ ہم ہمیشہ پھر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, ہماری زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو سیدنا آدم علیہ السلام گئے درخت کے قریب, پھل بھی کھایا انہوں نے, لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے مزید قرب کے لیے. نافرمانی کے لیے نہیں، جیسا کہتے ہیں ان سے گناہ ہو گیا، ان سے یہ ہو گیا، انہوں نے نافرمانی نہیں کی اللہ کی. اللہ نے خود فرمایا فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، نافرمانی گناہ کرنا تو ایک طرف رہ گیا، ارادہ تھا کبھی گناہ کا میرے آدم میں کبھی پیدا نہیں ہوا، کبھی ارادہ بھی نہیں پیدا ہوا، انٹینشن بھی کبھی، نیت نہیں ہوئی کبھی، تم تو گناہ کی بات کر رہے ہو. تو وہ اللہ نے اصل میں ہمیں سبق دینا تھا، کیونکہ وہ ساری انسانیت کے باپ ہے، انہوں نے سب سے بڑا لیسن جو ہمیں دیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں، ویسے تو ان کی زندگی بہت لمبی تھی، کہ پھل کھا لیا، اللہ پاک نے فرمایا تم اس نیت سے بھی تم قریب نہیں آنا تھا تم نے، میں نے منع کیا تھا، اب انہوں نے پھر توبہ کی، زمین پر آئے، کتنے سال کتنے سال وہ روتے رہے، ہوا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں، اماں ہوا کہیں، حضرت آدم علیہ السلام کہیں، انہوں نے اسی وقت جب اللہ پاک نے فرمایا الم نہاکما عن تلکم الشجرۃ، منع کیا تھا درخت سے کریے، تو انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی یہ اللہ کی، انبیاء کا اپنی عاجزی انکساری ابدیت ہے، کیونکہ وہ اللہ تو ان کے معبود ہیں، ان کے استاد ہیں، مرشد ہیں، انہوں نے یہ کیا. لیکن وہاں پھر بھی اللہ پاک نے نیچے اتار دیا، پھر نیچے آ کے کئی کہتے ہیں 100 سال، کئی کہتے ہیں 150 سال، کوئی کہتے ہیں 200 سال، کتنے سال وہ روتے رہے اور توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ جہاں اترے وہاں اتنی توبہ، اتنا روئے کہ وہاں ان کے آنسوؤں سے گھاس بھی اگایا، اتنا. ادھر حضرت ہوا جو ہے وہ علیحدہ، اور حیا سے، شرم سے، انہوں نے کتنے 100 سال صدیاں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو ایک بہت بڑا سبق دیا، خود تو قربانی دے دی، خود تو قربانی دے دی، اولاد کو سبق دے گئے کہ دیکھو دو تین قسم کے لوگ ہیں یہ مخلوق. شیطان، اس سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی، وہ آج تک اکڑا ہوا ہے، اس نے معافی نہیں مانگی. ایک تو یہ طریقہ ہے غلطی ہو جائے، ایک طریقہ ہے غلطی ہو ہی نہ، وہ فرشتے ہیں ان سے نہیں ہوتی، اور ایک ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، تو فرمایا کہ تم میری اولاد ہو تو میرے اسوا پر چلنا. دیکھو اللہ نے مجھے پھر دوبارہ کیسے بلندی عطا فرمائی، اور زیادہ قرب عطا فرمایا. میں نے تو توبہ کا اللہ پر فدا لقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، وہ ربنا ظلمنا تو اوپر کیا ہے، نیچے آ کے کون سے کلمات کہے. فتا لقا آدم کلمات اللہ نے ان کو القا کیے، وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی، کیونکہ جب انہوں نے کی اللہ نے پوچھا کہ آدم تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس ہستی تو پیدا ہی نہیں ابھی ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے عرش پر اور جنت میں ان کا نام لکھا دیکھا ہے، اور مجھے پتا بھی کوئی خاص ہستی ہے جس کا نام جنت میں مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے، عرش الہی کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے، وہ یہ خاص ہستی ہے. اس کے اللہ نے ان کی توبہ قبول، لیکن بہت یعنی دیکھنے 100-150 سال، کتنے سال بعد. اب بات تو وہ سبق تو ہمیں دے گئے، اب ہماری کہانی کیا ہے، ہماری کہانی اور آپ کی یہ ہے، رات دن ہم گناہ کر رہے ہیں، شیطانی زندگی گزار رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہی کہی جاتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں بار بار یہ فرمایا میں کس کے لیے غفور رحیم، ہر ایک کے لیے میں غفور رحیم ہوں یا ہر ایک کے لیے نہیں؟ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، کہ جو لوگ انجانے جہالت کی وجہ سے، اللہ کی غفلت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر وہ توبہ کر لیں. توبہ کا تو ابھی مطلب بیان کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے وہ. وَأَصْلَحُ اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، یعنی نقص دور کر لیں۔ تو پچھلی دفعہ بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کے فیوز بار بار اڑ جاتا ہے گھر کا یا گاڑی کا، تو توبہ تو یہ ہے کہ آپ نے نیا بلب لگا دیا، اصلاح یہ ہے کہ وہ جہاں سے تارے جڑ رہی ہیں وہ بھی اپنا ٹھیک کرے، ورنہ تارے جڑتی رہیں گی پھر نیا فیوز لگائیں گے وہ پھر اڑ جائے گا۔ جب تک کہ فیوز لگانے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ آپ اس کو اصلاح نہیں کریں گے جہاں غلطی ہے، جہاں وہ بجلی کام خراب ہو رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کرو گے پھر اصلاح کرو گے، چھوڑو گے گناہ کو، اِنَّا رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا اس کے بعد تمہارا رب لغفور الرحیم پھر وہ غفور الرحیم ہے تمہارے لیے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف انابت نہیں، رجوع نہیں، گناہ چھوڑ ہی نہیں رہا اور کہہ رہا ہے، رٹ لگائی ہوئی ہے جی اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک نے اس چیز کا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، دوسرے بزرگوں نے رد کیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو لوگ دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ ایسی زندگی گزارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے غفور رحیم ہے، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا، اللہ پاک مغفرت کرے گا ہماری، اللہ پاک فرمانے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، میری مغفرت معافی نہیں، میں ان پر مورے لگاؤں گا بدبختی کی، ان کے دلوں پر بھی، قلوبہم وسمعہم وابصارہم، کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور وہ غافل لوگ ہیں، اور غفلت میں چلے جائیں گے۔ یعنی جو باغی بنتا ہے، جو اپنے غلط کام چھوڑتا نہیں، اور کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے اللہ تم شیرنی دو رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، ہدیے دے رہے ہو، پیروں کی بات میں دینوں کو کر رہا تھا آپ کو، امام عبد الوہاب شرانی رحمہ اللہ نے خود فرمایا، ان کے پیر بھائی ہیں شیخ افضل الدین، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے زمانے کے ایک پیر کو دیکھا، وہ بڑی پھوں پھاں سے چل رہا تھا اور بڑا بن کے، اور مریضوں کو کہا تم پیچھے پیچھے چلنا، میں آگے آگے چلوں گا، دو چار آگے نعرے ماریں گے، اور جو ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر اور ذکر اور اس طرح جس طرح ہم ہوتے ہیں عام طور پر، ان کے زمانے میں بھی اس طرح چل رہا تھا وہ بندہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ دو بندے بھی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، دو تین بندے بھی چل رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام زیادہ تر درمیان میں یا پیچھے، درمیان میں صحابہ کے یا پیچھے آگے، حالانکہ صحابہ سے ادب کرنے والا کون زیادہ تھا۔ فتح مکہ پر یہ، حالانکہ وہ کافروں کے خلاف جہاد تھا، لیکن جب اللہ نے فتح دے دی، آپ علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا، جنگ میں تو آپ علیہ السلام آگے سب سے، مجاہدے میں سب سے آگے، لیکن جب فتح ہو گئی تو 10,000 فوج ہے، 10,000 فوج سے سب سے زیادہ پیچھے آپ علیہ السلام کا اونٹ مبارک ہے، اونٹ پر بیٹھے ہیں، گھوڑے پر بھی بیٹھے گئے، اونٹ عجزی والا، گھوڑے میں جو ہے شان ہوتی ہے، ایک گھوڑا بھی تھا لیکن اونٹ پر بیٹھے، اور گردن سر مبارک کوہان کو لگ رہا تھا، یہ چلنے کا، یہ بیٹھنے کا، اٹھنے کا اور چلنے کا نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، مریدوں میں، یعنی جو ان کے جو شاگرد تھے، مرید بھی میں نے بتا دیا، کوئی کسی کا مرید نہیں ہوتا، مرید اللہ کا مرید ہوتا ہے ہر ایک بندہ، مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، ارادت رکھنے والا، مطلب یہ کہ جس نے ارادہ کیا اللہ کی رضا کو پانے کا، اللہ کی رضا کا حاصل کرنے کا جس نے ارادہ کر لیا وہ مرید بن گیا۔ اب پیر کا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو وہ حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے، وہ پیر کا مرید نہیں، وہ تو اللہ کا مرید ہے، یعنی اللہ کے قرب کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے پیر کو دیکھا، وہ تو اسے کہا کہ یہ جو تم چل رہے ہو ایسے، انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نمایاں اور بڑا اور پروجیکشن کرنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو لوگوں کو تم بہت بڑے ہو، یہ جلوس لے کے جا رہے ہو، وہ سبق حاصل کرو، شیطان بھی، انہوں نے فرمایا شیطان بھی دیکھو اس دنیا میں چھپ کے کام کر رہا ہے، تم تو اس سے بھی گئے گزر گئے، انہوں نے کہا بھائی شیطان بھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر رہا, وہ خفیہ کام کر رہا ہے, اور تم وہ کام کر رہے ہو جو شیطان بھی جو ہے اس کے سے ہی سبق حاصل کر. اب اس کو شرم آئی, نہ شرمانے والے تو کیسے سمجھنے والے تو سمجھ نہیں آتی, لیکن اس کو آ گئی سمجھ تھوڑی بہت. تو باقی بہرحال یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی جو بندہ اللہ کے نافرمانی کرتا ہے دنیا کی محبت, اللہ پاک فرماتے ہیں میرا فعلیہم غضب من اللہ, اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس پہ, رحمت نہیں نازل ہوتی. یہ لوگ, یہ پیر, یہ علماء وائزین جو آپ کو گناہوں کے باوجود امید دلاتے ہوئے آپ جو ہے آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ بخشے جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ خیر خواہ نہیں, یہ وہ شیطان کی طرح آپ کو ڈبوئیں گے جو ہے اور زیادہ. کیوں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جس کے لیے غفور رحیم ہوں وہ بھی سن لو, لا جرم انہم فی الاخرت ہم خاسرون, یہ ایسے لوگ جو ہیں جو اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے, گناہوں کا توبہ نہیں کرتے, ان آخرت میں نقصان پانے والے ہیں. فرمایا ہاں جاننا چاہتے ہو میں غفور رحیم ہوں, بخشنے والا ہوں. ثم ان ربک للذین ہاجروا, جو بندہ اللہ کی راہ میں ہجرت یعنی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا المہاجرو, اصل مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے, جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں. شہر بھی اسی لیے چھوڑا جاتا ہے کہ وہاں بندہ ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا, گناہ میں سے بچ نہیں سکتا, تو شہر چھوڑ کے ہجرت کرتا ہے نا. فرمایا اللہ پاک نے پہلے تو ہجرت کرو, من بعد ما فتنوا, کہ جب تم ازمائش میں پڑ گئے ہو تمہیں پتا ہے کہ تم یہاں نہیں بچ سکتے اس انوائرمنٹ, اس کو چھوڑ دو. ثم جاہدوا, پھر مجاہدہ کرو اللہ کی راہ میں, مجاہدہ کرو, ارادہ کرو قربانی دینے کا, تکلیف اٹھاؤ. وصبروا, پھر اس تکلیف پر بھی صبر کرو. ان ربک من بعدها لغفور, اس کے بعد اللہ غفور رحیم تمہارے لیے. اور ہم نے کیا سنا ہوا ہے, ہمیں کیا دو چار آیتیں رٹی ہوئی ہیں یا اسے غفور رحیم کا لفظ لٹا ہوا ہے, اور اللہ پاک بار بار اور بڑی اور آیتوں میں بھی اللہ پاک نے یہ شبہ کو انسانوں کو دور کیا, اپنا ماں یا غرنکم, لیکن بار بار ہو رہے تھے. 14 پارے ایک سورت نحل کی آیتیں ہیں, دونوں میں اللہ پاک نے فرمایا ایک ہی آئے, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, تیرا رب جو ہے اس کے بعد غفور رحیم. اور تم کیا کرتے ہو, ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, تمہارا کام ہے اللہ نے جو حرام چیزیں کی ہوئی ہیں جو تم اپنی مرضی سے, یہ علماء کو بھی سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی زبان سے کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو, سود حلال ہو گیا, میوزک حلال ہو گیا, یہ چیزیں حلال ہو گیا, اللہ کی شریعت میں کہنے کا یہی مطلب ہے, اللہ کے ہاں اللہ پر ہذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب, اس کی سزا تمہیں ملے گی, کامیاب نہیں تم ہو سکتے. ولہم عذاب علیم, توبہ کر لو, یہ کر لو توبہ. ثم پھر فرما ان ربک من بعدها لغفور رحیم, پھر اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر رسول لهم الرسول وجد اللہ تواب الرحیم, اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ظلم کر لیا اپنے اوپر تم نے, گناہ کر لیے, گندے ہو گئے, کوئی بات نہیں, تم آ سکتے ہو, آؤ میری طرف, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آؤ, ان کی بارگاہ میں آؤ, وہ بھی تیرے لیے مغفرت چاہیں, اور تم خود بھی مغفرت, صحیح توبہ کرو تو میں تمہیں مجھے پاؤ گے, رحیم پاؤ گے, مجھے تواب پاؤ گے, میں رحمت کے ساتھ تجھے طرف توجہ کروں گا. لیکن ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ غلط تصور کہ بھی اپنی زندگی پر قائم ہے, اور ساتھ یہ بھی سمجھ رہے ہیں بھی ہم توبہ بھی کر رہے ہیں, ہم بخشے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے پھر جو آج آپ نے آیت سنی, پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے, کس چکر میں تم کھانے پینے اور مطلب دنیا میں لگ کے اپنا نفع کرو, آخرت میں بھی تمہارے بچوں نے رہنا ہے نا, جیسے یہاں کہتے ہو میں بچوں کے لیے ایک مکان بنا لیا, دو مکان بنا لیے, یہ تو تم فائدے کا سودا نہیں کرے, یہاں تو تم ان کو 3 bedroom کا مکان دے رہے ہو, 5 bedroom کا, اور دوسرا جہنم میں ان کے لیے محل تیار کر رہے ہو, تم خیر خواہ کیسے ہو اپنے بچوں کے, اپنی بیوی کے, کہ ان کے لیے دوزخ میں مکان تیار کروا رہے ہو, یہاں کے تو ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا قو انفسکم اپنے کو پہلے بچاؤ, واہلیکم نارا علیہا, وہ فرمایا کہ بڑی خطرناک آگ ہے, وہاں ایسے فرشتے مقرر رہے ہیں کہ جو کسی کی نہیں سنتے سوائے اللہ کی, وہ صدا پہ مقرر ہیں, بچ جاؤ, اگر کر رہے ہو ایسا تو طریقہ سو سن لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ نصوح کرو. کیا کرو؟ توبہ نصوح. آپ نے اس کا تو سنا ہوگا نام توبہ نصوحا. آج آپ کو بتاتے ہیں توبہ ہوتی کیا, توبہ تو نصوح کیا ہوتی ہے, یا توبہ کیا ہوتی ہے. جو ہم کہتے ہیں جی ہم توبہ کر رہے ہیں بار بار یہ جی ٹوٹ جاتی ہے, وہ توبہ ہوتی نہیں ہے جو اتنی اپنا آسانی سے ٹوٹ جائے. اصل توبہ ہو جائے تو بہت مشکل سے ٹوٹ دے, ٹوٹتی ہے وہ بھی لیکن بہت مشکل سے. یہ نہیں کہ روز دیہاڑی کا کام ہے, کھانے پینے کا کام ہے, کیونکہ ہم نے توبہ کو جو ہے وہ مذاق بنایا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا, اللہم انی استغفرک واتوب الیک, اللہم انی استغفرک واتوب, اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں, تیری طرف توبہ کرتا ہوں. فرمایا یہ جھوٹی توبہ ہے, جھوٹی توبہ ہے, ہم نے یہ توبہ نہیں سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ آج آپ کو جو بیان کرنا ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ توبہ سمجھ. یہ زندگی میں پہلی دفعہ میں بیان کرنے لگا, آج تک میں نے بیان نہیں کیا. یہ توبہ کی شرائط تو بیان کی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ کا طریقہ بتایا وہ آج تک, یعنی ان کے الفاظ اور مفہوم حدیث میں آج میں 40 سال زیادہ عمر ہوگی, میں نے نہیں, نہ میں نے کسی سے سنی, پڑھی ہے, سنی بھی نہیں, بیان بھی نہیں. اس لیے آپ غور سے سنیں, یہ آپ کی, آپ نے شاید کسی سے سنی ہو, میں نے تو نہیں سنی, اس لیے غور سے سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے, وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں مسجد نبی میں تشریف, اسی مسجد, یہ جو پرانے, یہ ذرا پردہ ہٹائیں لوگوں کو نظر آئی پرانی مسجد نبی, لائٹیں جلائیں, اسی مسجد نبی, جو پرانی مسجد چھپر والی مسجد نبی جس میں کھجوروں کے درخت تھے, صحاب صفا کا چبوترا تھا اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنا بیٹھتے تھے آپ علیہ السلام کی مجلس میں, اور حضور علیہ السلام اپنی حجرہ شریف سے نکل کر وہاں تشریف فرما ہوتے, ان کو دین کی تعلیم دیتے. وہ دیکھیں اس مسجد کی وہ شان تھی, اس کچی مسجد کی. آج ہم نے بلڈنگیں سونے کی چاندی کی اور بڑی بڑی بنا کے اور دین کا کام بیچ میں زیرو بھی نہیں ہو رہا, بس پیسے بنانے کا ایک سسٹم ہے. بس لوگ آ رہے ہیں ہفتے بعد کٹھے ہو گئے عیسائیوں کی طرح جمعے والے دن, زیادہ زیادہ کوئی ذکر اذکار تھوڑا کر لیا, وہ بھی کوئی شراب کا پیسہ لا رہا ہے, کوئی سود کا ہے, گیارہویں کھا کے اتنے اتنے پیٹ نکالے ہوئے ہیں. نبی پاس منع فرمایا میں پیٹ, بھائی یہ بڑے پیٹ والوں کو میں پسند نہیں کرتا, جو کھانے کی وجہ جو بیمار ہیں وہ عذر ہے ان کا. لیکن حضور علیہ السلام ایک صحابی کو ڈکار مارتے سنا, فرمایا مجھے پسند نہیں ہے یہ ڈکار, قیامت والے دن یہ لوگ بھوکے ہوں گے, یہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے یہ بھوکے ہوں, کیونکہ آپ علیہ السلام کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آدھا پیٹ, جب کھانا زیادہ بھی کھایا تو آدھا پیٹ کھانا کھایا ہمیشہ. پیروں کے پیر غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا تعلیم مختصر فی علم الدین میں کہ تمام انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے آدھا پیٹ کھانا کھایا ہمیشہ, یعنی آدھا پیٹ خالی وہ آدھا. تو آج وہ بندہ کہتا ہے میں عالم ہوں میں پیر ہوں, اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے وہ یہ انبیاء کو پیروی کرنے والا بندہ ہے, وہ تو پیٹو کے اوپر پتھر باندھ کے یہاں مسجد میں تشریف فرما ہوتے, بعد دین سیکھتے. وہ ہمارے جس طرح میں اگلے دن ایسے لگتا ہے کہ اندر پتھر آئے ہوئے ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں ویسے, چربی اتنی پری ہوئی ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں. اور عام لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام لوگوں کو گنجائش ہے وہ بھی ایک تہائی پیٹ خالی رکھیں, وہ بھی ایک تہائی کھائیں, ایک تہائی, ون تھرڈ ایمپٹی, ون تھرڈ فوڈ, ون تھرڈ فلوئڈ, یہ عام لوگوں کے لیے. فرمایا جو زیادہ کھانا چاہیے. اور جو پیر ہے عالم ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے انبیاء کو, ان کو بھی آدھا پیٹ, آدھے پیٹ سے بھائی یہ سنت طریقہ کھانے. تو یہاں اسی مسجد میں روضہ شریف جہاں ہے ریاض الجنہ, آپ علیہ السلام تشریف مائے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا فرمایا جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے؟ توبہ تن نسوخ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں. توبہ تو آپ نے سنا ہے, توبہ تن نسوخ خالص توبہ. فرمایا جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے؟ ہم ہوتے نا ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں بڑا پتا ہے یہ ہے توبہ کا پتا ہے معافی میں. وہ صحابہ کرام تھے, علم سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے. ہم میں ہر بندہ عالم اور مفتی ہے, بات کر کے دیکھ لو وہ اپنی رائے بیچ میں گھسیٹ دے. یہ میرے خیال رشتے اے بھائی, وہاں نبیوں کا خیال نہیں چلتا. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ينطق عن الهوى, میرا محبوب اپنے خیال سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی, یہ حدیث کی شکل میں بولیں یا قرآن کی شکل میں, یہ وحی ہوتی ہے. وہاں تو نبی بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ہم کہتے میرا خیال ہے اے کم ٹھیک ہی ہے, وہ پتہ چلے میں تو یہ ہوں, کوئی جو ہے وہ اللہ والے بنے ہیں, ہم جی بڑے اللہ والے ہیں. بزرگان دین نے فرمایا, امام حسن نے یہ سیدنا باجد بستامی سنا, فلاں گاؤں میں اللہ والا رہ رہا ہے, بڑا فقیر ہے کوئی اللہ والا, جیسے آج پیر ہیں جی. آپ نے سنا اچھی بات ہے ہم بھی زیارت کرنے چلتے ہیں. مریدوں کے ساتھ گئے, وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا, مسجد سے بجائے بایاں پاؤں یعنی دایاں پاؤں مسجد کے اندر جاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں, نکلتے ہیں تو بایاں, تو وہ نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر نکال رہے تھے. آپ نے مریدوں کو فرمایا چلو واپس چلو, جو بندہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کر رہا وہ شریعت اور طریقت اور روحانیت کی زندگی میں کہاں. اور آج ہی اللہ والے ہم نہ داری نہ سنت نہ شریعت نہ کوئی مطلب ہے یعنی ڈھونگ رچائے جی, ہم گدی نشین ہیں. اگلے دن بھی میں نے بات کی تھی گدی نشینوں کی, کہ انبیاء اولیاء کا طریقہ رہا کہ ان میں سے بہت کم لوگ گدی نشین تھے. بھائی یہ کوئی وراثتی چیز نہیں آتی بیٹے سے باپ. جتنے بھی بڑے بڑے مزار ہیں, اگلے دن بھی میں بات کر رہا تھا, جتنے بھی بڑے بڑے مزار ہیں ہندوستان میں پاکستان میں 90% آپ دیکھ لیں بڑے نظام الدین اولیاء, حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر, حضرت علی حجویری, خواجہ معین الدین چشتی, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, کوئی بھی ان میں جو گدی نشین نہیں اپنے باپ دادا کا. ان کے شیخ اور تھے جو ان کے پیر اور تھے, وہ اور تھے, وہ کہیں اور کے ہیں. یہ جتنے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو باؤ اجداد وہ اس طریقے پر نہیں, اکثر جو ہے مطلب وہ گدی نشین ہی نہیں ہے. سو آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں کہ بھائی باپ کے بعد بیٹے نہیں بیٹھنے, وہ اپنا قابل ہو نہ ہو اس کے اوپر پگڑی باندھنی ہے بھائی, اس کے اوپر پگ باندھو. انہیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے ہے بھائی, پیروں کو علماء کو آپ علیہ السلام کا اسوہ اور طریقے پہ چلنا چاہیے. بھائی آپ علیہ السلام جس طرح کا حلیہ مبارک تھا اس طرح کا حلیہ مبارک بنانے کی اپنی کوشش کرو, لوگوں کو یہ تلقین کرنی ہے. بہرحال صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے کہا یا رسول اللہ, یا اللہ, اللہ تیرا ہی آسر ہے, ہم تو نہیں جانتے, ہم تو نہیں جانتے توبہ کیا ہے. کیونکہ انہوں نے پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں, تو اس لیے علم سیکھنا چاہیے بندے کو. بھائی یہ مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اتنا ہی پتہ رہے گا جتنا ہے پھر ساری زندگی. اگر یہ کہو کہ نہیں پتا تو پھر پتا بڑھتا رہے گا. صحابہ نے عرض کی یا اللہ تیرا ہی آسرا, نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے توبہ کی اور اپنے مخالفین اور اس کے مخالف اس سے راضی نہیں ہوئے تو وہ شخص توبہ کرنے والا نہیں ہے. پہلی بات آپ علیہ السلام فرمائی, مثلا کسی ایسے گناہ سے توبہ کی جس کا تعلق بندوں سے ہے, مثلا غیبت ہے, چغلی ہے, بیوی بچوں کا یا ماں باپ کا حق ضائع کیا ہوا ہے, یا ماں باپ کا یا استاد یا لوگوں کو تکلیف دی جس میں بندوں کے حقوق شامل ہیں, اگر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مخالف ان سے راضی نہیں ہوئے تو وہ شخص توبہ کرنے والا نہیں. یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اللہ مجھے معاف کر دے میں غلط کر رہا ہوں, ایسی یہ نہیں ہوگی. حج پہ بھی چلے جائیں نہیں ہوگی, عمرے بھی چلے جائیں اس طرح کی نہیں ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مخالفت اور جن سے لڑائی جھگڑا ہو ان کو راضی کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کا چھینا ہوا مال واپس کرے. یا اگر کسی کے ساتھ خیانت بد دیانتی کی ہے تو یا کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی بے عزتی کی تھی، بے آبرو کی تھی، یا مخالف کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا تھا، یا انہیں گالی گلوچ کی تھی، تو ان کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرے، ان سے معافی مانگے، ان کی منتیں کرے، ان کے پاؤں پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں بڑا بڑا پہلوان بن کے، جی مجھے اپنے لالچ کے لیے، جی حضرت صاحب، پیر صاحب، یا جی بھائی صاحب، میں تو دیکھو معافی منگنا ہے۔ اچھا وہ کہ میں نہیں ابھی معاف کرنا آپ کو، آپ مجھے ناراض ہوں۔ اچھا نہیں کرنا تو نہ کر، تم یہ تم کو معافی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں، بھائی وہ گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑنی۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بندہ معافی نہ دے، فرمایا اس کی منت کرو، وہ جب تک نہیں راضی ہوگا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ ہاں تم پوری کوشش کرتے رہو، ساری زندگی کرتے رہو، بار بار مناتے رہو، بار بار معافی مانگتے رہو اس سے۔ اب اگر وہ نہیں کر رہا تو اللہ کوئی نہ کوئی صورت آپ کی نکالے قیامت والے دن، کیونکہ آپ تو کوشش کرتے رہے نا اپنی طریقے میں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا یا آپ نے جی میں نے تو معافی مانگ لی، اگلے کی مرضی ہے نہ، ٹھیک ہے اس کا، وہ کوئی آپ کا حقدار ہے، کوئی آپ حق رکھتے ہیں آپ کو معافی دی جائے، وہ اس کا حق تھا جو دیا، اب اس نے نہیں کیا تو وہاں تو اللہ کے دربار میں تو اللہ پاک تو جانور کے مقابلے میں انسان کو لے آئے گا، اس جانور سے تم نے زیادتی کی، اس جانور سے زیادتی کی ہے، اس کا بدلہ دو آپ۔ امام سید احمد کبیر رفائی، جن کا اگلے دن بھی میں ذکر کر رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہم اثر بزرگ ہیں، ایک وقت میں معافی مانگ رہے تھے، اے اللہ حمید کو معاف، نام تھا احمد، ہمارے حمید کو معاف کر دے، اے اللہ حمید کو معاف کر دے۔ وہ بندے آئے، انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا کوئی گناہ ہو گیا۔ وہ حمید کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو؟ احمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنے والا، حمید کا مطلب ہے چھوٹا احمد۔ وہ اپنے کو کہتے ہیں میں چھوٹا احمد ہوں، میں احمد نہیں ہوں، احمد بڑا احمد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں حمید ہوں، میں چھوٹا احمد، چھوٹا سا احمد ہوں، میں حمید کو۔ وہ بندے آئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی آپ سے؟ آپ نے فرمایا کوئی چیونٹی یا کوئی ایسا پتنگا وغیرہ آیا ہے، میں نے اس کو ہٹایا ہے تو اس کا پتہ نہیں پر ٹوٹ گیا یا کیا ہو گیا ہے، تو اب میں اس کی اللہ سے معافی مانگ، میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت والے دن؟ کیونکہ اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ نے بھی بلی کی وجہ سے بندے کو دوزخ، ایک عورت کو دوزخ میں بھیج دیا۔ تو بتا رہا ہوں انسان تو بڑی چیز ہے، جانوروں کے معاملے میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے جو مذاق سمجھا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان سے معافی مانگے، منت کرے، پاؤں پڑے۔ وہ لوگ اگر دنیا میں نہیں رہے تو ان کے مالی حقوق انہیں وارثوں کو لٹائے، ان کے جو بیٹے ہیں یا ان کے، ان کو لٹائے۔ اگر ان ورثہ کو نہیں جانتا یا ان کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، اب کانٹیکٹ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو ان کی طرف سے صدقہ کر دے، وہ مال صدقہ کرے جو ان کا دینا تھا، اور اگر مر جانے کی صورت میں ان کے لیے استغفار، بخشش کی دعا مانگا کرے، صالح ثواب کرے، اور یوں دعا کہ اے اللہ میری اس دعا کو اس کا بدلہ بنا دے جو میں نے اس کی برائی کی تھی، ان کی غیبت کرتا رہا۔ یعنی ایک بندہ کی آپ غیبت ہے، وہ تو مر گیا، آپ کیسے معافی مانگیں گے؟ اب یہی ہے، اس کے لیے استغفار کرو، اور جن مجلسوں میں اس کی غیبت کرتے رہے اس کی جا کے تعریف کرو، وہاں اس کی بھلائی بیان کرو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے رضوان اللہ علیہم کو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ توبہ، جب کسی شخص نے کہ مخالفین کو راضی نہیں کیا تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ، اسی لیے ہمیں اللہ کا قرب نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا وہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اللہ کا قرب کیوں نہیں، اللہ کی دوستی کیوں نہیں ملی۔ وہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہماری جان کو رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہو، اس لیے اس بندہ کو وہ اللہ کا قرب نہیں ملا۔ دوسری بات فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب کسی شخص نے توبہ کی اور اپنا لباس نہیں بدلا تو وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا، وہ میں اب سمجھاتا ہوں آپ کو، کہ نبی پاک، یہ ہے توبہ تنسو، فرمایا جب کسی نے توبہ کی اور اپنا لباس نہیں بدلا تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, حدیث پاک میں جو تائب کے لباس بدلنے کا ذکر ہے اس کا مراد, اس کی مراد یہ ہے کہ اگر اس نے حرام کا لباس پہن رکھا تھا تو اس کے بدل کر حلال کمائی کا لباس پہنے. اگر وہ پہلے سونے کی گٹھیاں, سونے کے ہار مرد تھا پہن رہا تھا اور مطلب سود اور شراب سے اور حرام کی کمائی سے لباس تھا, ریشم کا لباس تھا اور جو ہے تکبر کرتا تھا, وہ اب لباس جو ہے وہ اتار دے, سنت کے خلاف پہنتا تھا, نیچے لے لے کے لٹکاتا تھا, اب وہ ٹخنوں سے اوپر, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنا بھائی وہ رکھے, یعنی اپنا لباس بدلے, کہ حرام کا لباس پہن رکھا تھا اب وہ حلال کا لباس, اچھا لباس, پاک لباس. اسی طرح اگر ایسے کپڑے پہنتا ہو جن سے تکبر اور بے جا فخر و مباحات کا اظہار ہوتا تو اس کی جگہ سادہ لباس پہنے. ہمارا توبہ کرنے والا وہ اور اکڑ میں آ جاتا ہے, وہ پہن پون کپڑے, میں جی توبہ کر رہا ہوں, مونتے جی بہت ہی میری شان ہے. فرمایا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے حقیقت میں, جس نے لباس نہیں اپنا بدلا, حرام کا لباس حلال کمائی کا لباس پہنے. اس میں آ جائے جو سنت کے خلاف لباس پہنتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ان کے شریعت کے خلاف, اب سنت کا لباس پہنے, اب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا لباس دیکھے, میں ان کا طرح کا لباس پہنوں, ان کے پیچھے چلوں. جو فیشن والا لباس پہنتا, جو عورت ہے وہ پتلے پتلے کپڑے اور تنگ تنگ کپڑے اور یہ سارے پہن کے اپنا پھرتی تھی بے پردہ, تو اب وہ فرما رہی, مطلب یہ ہے کہ اب وہ توبہ کرنے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا لباس نہیں بدلے گی, جب تک کہ وہ اپنا لباس نہ بدلے, وہ اپنا فیشن نہ بدلے, وہ اپنے بالوں کا سٹائل اور سارا حجاب جو بھی طریقہ ہے جب تک نہ بدلے وہ توبہ کرنے والی نہیں ہے, وہ توبہ کرنے والا مرد بھی نہیں ہے جو یہ, کیونکہ لباس کا بھی اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہے, داڑھی رکھی ہے, اس کی صحبت کا بھی اثر بندے پہ پڑتا ہے, بندے کو شرم آتی ہے گناہوں کی طرف جاتے ہوئے. آپ دیکھ لیں, آپ کنجروں جیسا لباس پہن لیں, آپ کا دل چاہے جا کودنے ناچنے کو ڈانس کرنے کو, لباس جو وہ پہنا ہوا ہے. فوجی کا لباس پہلے لڑنے کو دل چاہے گا, گینگسٹر کا لباس پہننے کسی کو مارنے کو دل چاہے گا, لباس میں اثر ہوتا ہے. اسی طرح صالحین کا, اولیاء کا, صوفیاء کا لباس پہنیں گے تو نیک کام کرنے کو دل چاہے گا, صالح کام کرنے کو دل چاہے گا, سنت کی اتباع کا دل چاہے گا. لباس کا اثر ہوتا ہے, صحبت, کہتے ہیں صحبت نیک رکھو تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو لباس فیشن کا یہ جو تھا جو بھی ہے, ابھی تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن آپ علیہ السلام نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی, جب کسی شخص نے توبہ کی اپنا لباس نہیں بدلا تو وہ توبہ کرنے والا نہیں. اس لیے بعض لوگ توبہ کر کے پھیر رہے ہیں, وہ واپس اسی طرح کے لباس, اسی طرح کے اٹھنا, اسی طرح کے جو فیشن, اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. تو گناہ تو ہوں گے, پہلی توبہ ہی آپ کی قبول نہیں ہوئی. پہلے ہی آپ نے حضرت علی کے مطابق انہوں نے فرمایا تم نے جھوٹوں والی توبہ کی ہے. توبہ تو گولی کی طرح ہے جو لوگ بیچتے ہیں نا غریب ملکوں میں, کہتے ہیں وہ پانی کو صاف کر دیتی ہے. آپ کو پتا ہوگا, اکثر لوگوں کو نہیں پتا, بتا دوں بھائی, جن ملکوں میں پانی خراب ہے تو ایک گولی یہاں سائنس دانوں نے بنائی ہوئی ہے, وہ گولی اسپیشل گولی ہو, ٹیبلٹ ہوتی ہے, وہ مثلا ایک لیٹر پانی میں ڈالیں تو وہ جتنی گندگی ہے وہ سب کو صاف کر کے پانی کو ایسے بنا دیتی ہے بالکل صاف گندگی سے, اس گولی میں یہ اثر ہے. یہاں لوگ جب یہ زلزلہ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو بیچتے ہیں ان ملکوں میں, اکثر کو پتا بھی ہوگا آپ کو, تو وہ گولی ہے کہ وہ پانی صاف کر دیتی ہے. توبہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو ہم بوتل میں گندگی بھری ہوئی ہے توبہ کی گولی صاف کر دیتی ہے, لیکن اگر گولیاں ہی نکلی ہیں, گولیاں ہی نکلی ہیں, جھوٹی ہے, تو وہ دس بھی ڈال لو بوتل میں وہ اس نے گند اسی طرح رہنا ہے, وہی حساب ہمارا ہو رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس شخص نے توبہ کی اور اپنا کھانا نہ بدلا وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں. اپنا کھانا نہ بدلا, فرمایا کھانے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ حلال کھائے, مشکوک اور مشتبہ ذرائع سے حاصل کردہ خوراک بند کر دے, کہ اب وہ جو ڈاؤٹ فل غذا تھی جس میں شک شبہ تھا, مشتبہ اور مطلب یعنی حرام غذا تھی یا مشتبہ مشکوک تھی, اب وہ کھانا اپنا بدل لے، پیٹ بھر کے کھاتا تھا، اب سنت کے مطابق کھائے، اور محض شہوت اور خواہش نفس کے لیے نہ کھائے بلکہ جسم کا حق پورا کرے، زندہ رہنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے لیے کھائے، اور کھانے کے اوقات میں تبدیلی لائے، لذیذ اور مرغن غذاؤں کو ہی اپنا مقصود نہ بنا لے کہ ہر وقت اس کو کھانے کا ہی چسکا رہے، کیا کھاؤں گا، رات کو کیا پک رہا ہے، صبح کیا پک رہا ہے، کون سا سالن ہے، کون سی ڈش ہے، یہ ہے وہ ہے، جو اس کے پیچھے وہ سمجھو توبہ اس کی کوئی نہیں ہے، وہ کیسا ہے جو ابھی مطلب اس کو یہ حضرت آدم علیہ السلام تو بتایا ان کے کہ 100 سال کے سر نہیں اٹھایا، اتنی دیر کھانا نہیں کھایا کہ اللہ ناراض ہے تو کیسے رام آتا ہے بندے کو. تو فرمایا کہ توبہ کرنے والے کھانا جو ہے وہ سنت کے مطابق کھائے، پہلے کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح، جب جانور ہے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اب جو ہے وہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھائے، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے، اور سنت کے مطابق طریقے کے مطابق کھائے. پتہ چلے کیونکہ کیوں یہ کھانے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے حلال کھانے میں اثر ہوگا، نیک کام کرنے میں مدد ملے گی، کام بھی حلال ہوں گے، حلال کھاؤ گے کام بھی حلال کرو گے، حرام کھاؤ گے کام بھی حرام ہوں گے آپ سے، یاد رکھے اس کا بڑا تعلق ہے. کہتے ہیں ربش ان ربش آؤٹ، غلط کھانا اندر بس غلط کام آپ سے جسم سے نکلیں گے. اللہ پاک نے انبیاء کو فرمایا یا ایو النبی، انبیاء کو فرمو کم دے یا ایو رسل اکلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہ پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. مطلب یہ کہ لنک ہے ان میں، لنک ہے بڑا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، غذا بدلے خود بخود دیکھیں آپ میں کئی نیکیاں آ جائیں گی، کئی برائیاں چھوٹ جائیں گی ویسے ہی، کیونکہ اسی لیے ورنہ کیوں منع کرے اللہ پاک، اس میں اور بھی حکمتیں ہیں. تو یہ تیسری چیز. چوتھی چیز فرمایا جب کسی شخص نے توبہ کی اور اپنی مجلس اٹھک بیٹھک بیٹھک نہیں بدلی تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جس نے اپنی مجلس نہیں بدلی وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں مجلس بدلنے سے مراد یہ ہے کہ لہو و لعب اور جاہلوں اور گینگسٹروں اور عیاشیوں اور بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دے، اور یہ جو برے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، جو غلط کام کرنے کو لے جاتے ہیں، ان کو چھوڑے اور علماء، فقراء، صلحاء، اہل ذکر و فکر کی مجالس میں بیٹھا کرے، ان سے الیک سلیک رکھے، اپنی گڈ بائے جو بھی اپنا تعلق ان سے رکھے، مسافہ کرے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرے، ان کے دل میں اپنا مقام پیدا کرے، ان کا قرب حاصل کرے نیک لوگوں کا. مجلس بدلنے کا یہ مطلب ہے. آپ دیکھیں نا وہ جس بندے نے 99 قتل کیے تھے، 100 قتل کر دیا پھر اس نے، اس کو کیا فرمایا اس عالم نے جس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہوگی، فرمایا یہ بروں کا شہر چھوڑ دو، یہ مجلس چھوڑ دو، اس طرف جاؤ. توبہ کے لیے یہ شرط ہے، بعض دفعہ شروط صحت میں، یعنی شروط کمال میں سے ہے، توبہ کے شروط کمال میں سے ہے کہ وہ اپنی بیٹھک، مجلس، برے لوگ، تب وہ توبہ کرنے والا ہے. اور جو جی مسجد میں آ گیا، 2 آنسو بہا لیے، ہاں جی میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ پاک بخش دے، باہر جا کے تم انہی دوستوں کے ساتھ عید والے دن ناچ کود رہے ہو، کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے تو دیتے رہو، اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے. کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک جس نے توبہ کی لیکن اپنی مجلس نہیں بدلی، اپنی بیٹھک، اپنے فرینڈز، اپنی کمپنی، یہ نہ چھوڑی تو وہ توبہ کرنے. یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا، کوئی امام نہیں کہہ رہا، نبیوں کے امام فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ہے. یہ نہیں میں فلاں عالم کہتا ہے جی میرا مسئلہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، خود صحابہ کو سکھلا رہے آپ علیہ السلام توبہ کیا ہوتی ہے، توبہ تنسو کیا ہے، ایسی توبہ کرے تو مزہ آئے آپ کو، ابھی پتہ چلے کیسے بندہ گناہ پہ واپس چلا جاتا ہے، بہت مشکل. فرمایا مجلس بدلنے، اس عورت کو، ایسی عورتوں کا جو فحشہ عورتیں ہیں، غلط عورتیں ہیں، وہ مطلب یعنی ان کو، ان کی مجلسیں ان عورتوں کو چھوڑ دینے چاہیے، ان عورتوں کو وہ خراب کر دیں گی، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک دیکھا ایک عورت کو تو وہ آپ علیہ منع فرمایا عائشہ کو, میں ایسی عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی مجلس سے جو ہر وقت فیشن کی اور زیوروں کی اور جی یہ جا رہی ہے یہ برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہی ہے اس پارٹی پہ جا رہی ہے یہاں پکنک ادھر جا رہے ہیں, ایسی کی صحبت میں نہ رہے بلکہ نیکوکار صالحہ عورتوں کی مجلس میں رہے. وہ ان کو ڈھونڈیں. بھائی ڈرگی کو ڈرگی مل جاتا ہے تو آپ نیکوکار کو نیکوکار کیوں نہیں مل سکتا؟ برے کو برا مل جاتا ہے. آپ اس شہر میں 20 سال سے رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں یہ بندہ چرسی ہے یہ فیمی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں 20 سال. آج جو کوئی آج ہے اس کیٹیگری کا بندہ ادھر صبح 10 بندوں کے پھر پھیر رہا ہوگا, وہ ڈھونڈ لے گا اپنا شکار, وہ اپنے سنگی ڈھونڈ لے گا فوراً. آپ کو نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں نیک بندے نہیں ملتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک ان کو تلاش بھی نہیں کرتے, نہ ہیں نہ تلاش کرتے ہیں. اور پچھلے بزرگ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نیک بندوں کی تلاش میں کہاں سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا. شیخ عبد العزیز دباب 12 سال سفر کرتے رہے تب جا کے وہ بندہ ملتے ہیں, جا کے پھر جا بندے کو گھر میں تو نہیں جولی میں آپ کے آ کے وہ اللہ پاک ڈالے گا کہ بھئی کوئی بندہ دبادہ کھٹکائے گا کہے گا جی میں حضرت خضر ہوں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں, ایسا نہیں ہوتا ہم تو. پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ وہ شخص بھی, ہاں مفہوم حدیث شریف کا کہ وہ جب کسی شخص نے توبہ کی اور اپنے اخراجات اپنے اسپینڈنگ جس کو کہتے ہیں اخراجات اسپینڈ کرنا اور اپنی زینت اپنے جو فیشن اور چیزیں کو نہیں بدلا تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں. اخراجات کی تبدیلی سے مراد یہ کہ حرام آمدن ترک کرے اور جو فضول خرچی کرتا تھا اب اس کو جو کرتا تھا اب اس کو بچا کے جن کے حق دینے ہیں وہ دے, وہ ان کے قرضے اتارے. وہ قرضے والے رو رہے ہیں آپ کی جان کو اور آپ کباب اور چیزیں کھا کھا کے اور مطلب حلیدے کر رہے ہو, تو اس بندے کو یہ شایان شان نہیں, اس فکر کرے کہ میں قرض والوں کا قرض اتاروں. اخراجات میں تبدیلی کرے, جو پہلے ایکسٹراویگنس خرچ کرتا تھا وہ فضول خرچی سے ادھر چیزیں جا رہی ہیں, 2000 پاؤنڈ کا ٹی وی لے رہا ہے, 2000 پاؤنڈ کا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب یہ فرمایا جو ان چیزوں میں تبدیلی نہیں لاتا اخراجات میں خاص طور پر حرام وہ فضول خرچی نہیں چھوڑتا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. وہ تو ڈرامہ سے توبہ کر رہے ہیں, اللہ تو بھائی اللہ بھی خوش ہو جائے شیطان بھی خوش رہے نفس بھی خوش ہو جائے تو ٹھیک ہے کر لو, اپنے سے ہی دھوکہ کرنا ہے. اور زینت جب تک نہ وہ چھوڑے, آرائش یہ ڈیکوریشن بڑے بڑے مہنگے ڈیکوریشن پیس ہو رہے ہیں, اے جی ہم گھر کو فیس لفٹ دے رہے ہیں, اے جی پیپر ٹھیک ہے جی ویسے چینج کر رہے ہیں بھائی 2 سال ہو گئے ہیں, اے جی کارپیٹ ہے اس کو چینج کر رہے ہیں بھائی چینج ہو رہی ہے بھائی جی سال ہو گئے, کچھ ضرورت نہیں ہے. اور ادھر مطلب ہے کہ یعنی سود پر قرضہ لیا ہوا ہے, دکانوں سے زیور قرضے پر لیا ہوا ہے, کپڑوں میں عورتوں نے کپڑے والوں سے قرض لے لے کے اپنا وہ مطلب ہے یعنی کمر کالی کی ہوئی ہے قرضے سے. اور زینت اور آرائش میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ گھر اور مکان سادہ ہو, گھر کا سارا ساز و سامان فرنیچر برتن کھانا پینا سب چیزیں جائز اور حلال اور سادگی جب تک کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنا سبکدوش نہ ہو جائے, کوئی ایسی فضول خرچی ایسی یعنی ضرورت کے علاوہ چیزیں نہ لے, یہ ہے توبہ کرنے والا. آئیں آپ ایسی توبہ کریں, میں دیکھتا ہوں کیسے روز آپ کی توبہ ٹوٹتی. میں ہی توبہ دے 2 لفظوں کی ہے وہ حضرت علی خود فرما دیا, ہذا توبۃ الکاذبین, یہ جھوٹی توبہ ہے, قیامت کے دن کہیں یہی نہ لے کے جانا میں توبہ کرنے والا تھا اور تمہاری تباہی آ جائے وہاں. اور اللہ پاک بھی فرما رہے بار بار تابو من بعد ذلک واصلحوا, اس کے بعد اصلاح بھی ہو جائے, یہ ساری اصلاح ہو رہی ہیں, توبہ بھی اور اصلاح بھی کرائے تزکیہ کرائے. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم, اس کے بعد غفور رحیم ہے, ورنہ وہ عزیز ذو انتقام ہے شدید العقاب ہے, اس کی پکڑ سخت ہے اس کا غضب بہت ہے, ورنہ وہ اس کو بندہ بلا رہا ہے. گناہ رسی ہے جو اللہ کے غضب کو کھینچ کے لاتی ہے, نیکی وہ رسی ہے اللہ کی غفوریت اور رحمت کو کھینچ کے لاتی ہے. یہ کس نے پٹی پڑا دیا کہ گناہ وہ رسی ہے جس سے اللہ کی رحمت آتی ہے نیچے, وہ جھوٹا ہے شخص جو ایسا کہتا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، کہ بھئی عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو اپنے نفس، خواہش نفس کو کنٹرول کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے اور اللہ سے امید اور مدد رکھے، یہ ہے امید. والاحمق، امام غزالی، اور احمق ہے، بے وقوف ہے، عاجز ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ ہواہ، جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چلے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر رحمت کی اور بخشش کی امیدیں باندھے. شادی کرو، بچے کی امید رکھو، بیج ڈالو تو پھر فصل کی امید رکھو، یہ کوئی امید نہیں ہے، یہ خالی تمنا ہے، آرزو ہے. اور حضور غوث پاک نے فرمایا، سیدنا ایاکم تمنی، فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ خالی خواہش سے کچھ نہیں ملنے والا، یہ احمقوں کا جنگل ہے، یہ پیراڈائز آف فولز ہے، یہ جو ہے آپ نے خالی تمنا، جب تک صحیح سبب نہیں اختیار کرو گے. تو یہ چوتھی، ہاں پانچویں چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ جو بندہ کسی نے توبہ کی، یہ اب صحابہ سن رہے ہیں مسجد نبی میں بیٹھ کے، حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کر رہے ہیں، یہ امام قرطبی کی کتاب ہے التذکرہ، جسے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ مسجد کوئی اپنی بات بتا رہا ہوں یا کوئی کشف ہو گیا یا کوئی خواب کی بات ہے، یہ بالکل یعنی جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہ ہے توبہ نسو، سنتے ہیں توبہ نسو کیا ہوتی ہے جی، توبہ نسو کیا ہوتی ہے، تو خالص توبہ، خالص توبہ، نہ پوچھتا ہے صحیح نہ بتاتا ہے کوئی صحیح. یہ آپ علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور جب کسی بندے نے توبہ کی اور اپنا بستر اور تکیہ نہیں بدلا تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں. اب اس کا کیا میننگ ہے کہ جا کے آپ نے بیڈ چینج کر دو، چادر چینج کر دو، تکیہ بدل لو، نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. بستر تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو سستی، بیکاری اور غفلت اور عیاشی اور گناہوں میں راتیں گزرتی تھی، اب ان کے بدلے میں جو قضاء فرض ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی میں اٹھ کھڑا ہوا. اب وہ سستوں کی طرح، سانپ کی طرح بستر پر نہ اب لیٹے ہر وقت، بھائی نیند ہی پوری ہو رہی 10-10, 12-12, 14-14 گھنٹے. یہ اس دن کی تیاری ہے جس کا تذکرہ کل، یہ 4-5 دن سے میں آپ کے سے کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن 50 مقامات پر رو کر بندے کو پوچھ ہوگی، ہر مقام میں 1000 سال کا پوچھ ہو سکتی ہے، 50,000 سال. آپ کو پتہ ہے ان 50 مقام کا کیا کیا پوچھو نہیں؟ آپ اس دن کہا تھا آپ نے کہ نہیں پتا، تو میں نے شروع کیا تھا، کم از کم 38 مقامات آپ کو بتا دیے جہاں 1000-1000 سال بندے نے رکنا ہے، 50,000. آج وہ بھی پڑھی گئی آیت، تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال اللہ پاک نے فرمایا وہ دن، آج آپ نے سنا قرآن مجید میں وہ آیت، تو وہ 50,000 سال وہاں، میں کل بھی کہہ رہا، پکنک تو نہیں کرنی، ریسٹ تو نہیں کرنی وہاں، وہاں یہ پوچھ کی چھونی، 1000-1000 سال. یہ جو ہم نے مذاق کدھر سمجھا ہوا ہے، 70 سال کی زندگی ہے، ہائے مر گیا، میرا مکان بن جائے اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ 70 سال کی زندگی کا فکر ہے، تو وہ 50,000 سال کی زندگی کا فکر کوئی نہیں. یہاں 8 تراویح پڑھتے ہیں، جس طرح بھائی ہم حل جوت کے آئے ہیں، بھائی پانی پی رہے ہیں، اور اس دن کیا ہوگا جب سورج قریب آ رہا ہے اور کوئی پانی بھی نہیں، کوئی شہر نہیں، اور پسینہ بہ بہ کے خون بھی بہ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا، اتنا خون بہے گا کہ کشتی بھی اس میں چل سکتی ہے، آنکھوں سے خون بہے گا، کشتی چل سکتی ہے، لیکن اب خون کے آنسو رونے کا فائدہ نہیں. تو ہم تو اتنے کمزور لاڈلے ہیں، 10 منٹ تراویح پڑھی 8 تو ان پر گلاس پانی تو بغیر لگے نہیں جا سکتے. تو جب ہم اتنے نازک ہیں تو کام بھی پھر ایسے کریں کہ بھئی ہماری ٹریٹمنٹ ہماری وہ ہو کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ ملے، وہاں حوض کوثر سے پانی ملے. کام شیطانوں والے، فرعون والے، فاسقوں والے، نمرودوں والے اور کریں، وہ پھر ٹریٹمنٹ تو وہی ہوگی ادھر. تو فرمایا کہ بستر بدلنے کا، جب بستر اور تکیہ نہیں بدلا تو وہ توبہ کرنے والا نہیں، مطلب یہ کہ اب وہ سستی کو چھوڑے نہیں جب تک، اب جو فرض قضا ہیں، واجب قضا ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، ان کو ادا کرے، راتوں کو کھڑے ہو کے، اس کے علاوہ شب بیداری کرے اور رات کو جا کر نوافل ادا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کمریں بستروں سے لگ رہتی ہے جنہوں نے توبہ کرنی ہوتی ہے اور جو توبہ کرتے ہیں. یعنی راتوں کو عیش دادے، عیش دیتے پھرنے کی بجائے پارٹی کرنے جی، ادھر گپے لگا رہا ہے جی، ہوکا پی رہا ہے، ادھر کیرم بورڈ ہو رہا ہے، ادھر تاش کھیل رہے ہیں، ادھر جی یہ پارٹی ہو رہی ہے، بھئی ایسی راتوں کو اب وہ چھوڑ دے، اپنے رب کی یعنی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک، ان کا حال ان دنیا پرستوں کا سا نہیں جنہیں دن کی محنتوں اور کلفتوں کو دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ اور ڈانس اور فلم چاہیے ریفریشمنٹ کریں، جی میں ریفریشمنٹ ہو رہی ہے فلم نے، عورتیں کہتی ہے ڈرامہ دیکھ رہے ریفریشمنٹ ہو رہی ہے، اور سبق لے رہی ہوں میں، کوئی کہہ رہا گانا سن کے، گانا غلط، گانا فحش، گانا اس میں بے حیائی کی باتیں ہیں، کہا کہ یہ نہ سنو، اے جی آپ کو نہیں پتا میں کدھر لگا رہا ہوں، میں معرفت کی طرف لگا رہا ہوں، اچھا یہ بات ولیوں کو نبیوں کو سمجھ جو آپ کو آ رہی ہے، ابھی آپ گانے جو ہیں وہ ادھر آپ لگا رہے ہیں، قرآن جو سیدھا جا کے اللہ تک پہنچ، اللہ کی رسی ہے، ادھر نہیں، وہ نہیں آپ لگاتے، شیطانوں کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے شیطان کے کندھوں پر بیٹھ جاؤ، وہ پہنچائے گا آپ کو اللہ تک۔ فرمایا کہ جنہیں دن کی محنتوں رات کو یعنی دور کرنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے ڈراموں اور فلموں کی ضرورت ہوتی ہے، شراب نوشی، کھیل تماشا کی تفریحات درکار ہوتی ہیں، اس کی بجائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن بھر وہ اپنے فرائض کام محنت مزدوری کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کی یاد میں تلاوت کر رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور اپنی ساری امیدیں پھر وابستہ کرتے ہیں ان سے، اس سے تو اب وہ جو پہلے قدم جو ہے وہ بندہ گناہ میں جاتا تھا، اب وہ نیکی میں اللہ کی راہ میں جا کے اللہ کا دین پھیلانے میں وہ قدم اور محنت اور سوئے، پہلے جو گھر میں سوتا تھا اب مسجد میں سو رہا ہے، باہر سو رہا ہے، سفر میں سو رہا ہے، وہ جو اپنا عیش و عشرت میں سوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے نے توبہ کی، اپنا بستر تکیہ نہیں بدلا، تو وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ پھر فرمایا ساتویں چیز، اور جب کسی بندے نے توبہ کی اور اپنے اخلاق میں وسعت ظاہر نہ کی، تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں۔ اب یہ بھی توبہ کی علامت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اب سختی سے وہ نرم ہو جائے، اب اونچے اس کی نیچے آ جائے، اور پہلے اکڑا نہ رہے، تو اس سے مناسب سختی سے نرمی، تنگ ظرفی سے وسعت قلبی، بخل سے کنجوسی، سے سخاوت بخشش کی طرف لوٹنا، یعنی اس کے اخلاق میں تبدیلی آئے، وسعت آئے، لوگوں کے رویے ساتھ رویہ کرنے میں نرمی آئے، لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی معاملے میں جو ہے وہ انصاف اور احسان کرنے والا ہو، جس میں یہ بھی اخلاق تبدیل نہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ جس کا نہیں تبدیل، اخلاق بہت بڑا لفظ ہے، یہ اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ فرمایا کہ کشادگی پیدا نہیں ہوئی تو وہ توبہ، کشادگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر حال میں وہ اللہ، کشادگی کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہاتھ کی کشادگی کے ساتھ سخاوت کرے، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے، اشار کرے، اسی طرح دیگر بری عادتوں کا ترک کرے، شراب چھوڑے، زنا ترک کر دے، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالے، ان کے اخراجات، شادی بیاہ، جہیز وغیرہ کے اخراجات اپنے ذمے لے، اور ان تمام تر تبدیلیوں اور نیک کاموں کو انجام دینا شروع کر دے، دینے کے ساتھ گزشتہ گناہوں اور ماضی کے کرتوتوں پر نادوں پریشان ہو۔ یہ ہے ہاتھ کی کشادگی، اخلاق کے ساتھ پیش آنا مخلوق، یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں جیسے ہم طریق میں بتاتے ہیں کہ شفقت علی الخلق آ جائے اس میں، یہ پر ہے۔ اور فرمایا آٹھویں چیز، اور جب کسی شخص نے توبہ کی اور اپنے دل میں اور ہاتھ میں کشادگی پیدا نہیں کی، تو وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ یہ جو ابھی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ دل، اب بڑا دل ہو، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پہ جھگڑے نہیں، پتا چلے جی یہ تائب ہے، یہ جی توبہ، یہ اللہ کا بندہ بن گیا ہے، یہ اللہ کی طرف اس کا رجحان رہتا ہے، اب یہ چھوٹی موٹی گالی ادھر ادھر کی یہ مائنڈ نہیں کرتا، اب یہ اس نے توبہ کی ہوئی، تبدیل بندہ ہے اب یہ۔ اور اگر وہ اور زیادہ تکبر آ گیا، اور زیادہ اس میں نخوت اور مطلب آ گئی، اور اپنے آپ کو سمجھے یہ، تو اس کے بعد پھر بھی تھوڑا سا اور بھی آگے بیان ہے، تو وہ آپ کو پھر کبھی سنائیں گے۔ بہرحال یہ تو کم از کم آٹھ چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ تو پلے باندھ لیں، یہ توبہ النصوح ہے، ایسی چیزوں میں تبدیلی لائیں گے تو وہ توبہ کامل توبہ ہے، ورنہ توبہ ناقص توبہ ہے، اسی لیے پھر وہ بندہ بار بار گناہ ہوں۔ تو یہ جو طریقہ محمدیہ ہے، یہ کامل توبہ کا ایک طریقہ ہے بس. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بندے میں پیدا کرتا ہے. جب تیسری سٹیج پہ بندہ پہنچتا ہے تو یہ چیزیں ساری اس میں آ جاتی ہیں, یکدم نہیں یہ آتی. یہ آٹھ چیزیں اس میں آہستہ آہستہ. تو آپ میں سے جو بندہ انٹرسٹڈ ہے, دلچسپی رکھتا ہے, وہ ملے بعد میں ساتھیوں کے نام لکھا دے اپنا کہ بھئی میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ رات میں تو نہیں ہوگا, لیکن رات میں سفر ہی ضرور شروع کر سکتے ہیں, جرنی ضرور شروع کر سکتے ہیں, سفر ضرور. تو یہ ہے, یاد رکھیں. آج بھی آیت بھی پڑھی گئی, توبو اللہ توبت نسوحا, کہ توبہ کرو جو ہے توبت نسو. اور اس کی شروط صحت وہ ہیں جو اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں, کہ گناہ پہ شرمندگی ہونا, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا, اور جو ہے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ واپس کرنا, اور جو ہے یعنی فی الحال گناہ کو ترک کر دینا. یہ تو ہے یعنی توبہ کی شروط جو ہیں. اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی یہ چیزیں, یہ توبہ کو کمال تک پہنچاتی ہے. کہ آپ علیہ السلام فرمائے توبہ کرنے والا حقیقی تائب یہ ہے. اب کسی نے کوئی بات کچھ ضروری توبہ کے متعلق سوال کرنا ہے, کوئی نئے بندو میں سے کوئی آئے وہ سوال کر لے, یا نام لکھا دے جس نے توبہ سیکھنی ہے. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ محمدیہ, یہ توبہ سیکھنے کا طریقہ, یہ توبہ کا ایک رستہ ہے. کیونکہ گناہ ہی چھڑائے جاتے اور کیا ہوتا ہے وہاں. آپ علیہ السلام کی سنت, آپ علیہ السلام کا طریقہ, یہ چیزیں اپنا, یہ توبہ کر, اس کے بعد پھر بندہ اللہ کے ولی اللہ کا دوست بھی بن سکتا ہے. اسلام میں وہ لباس کے متعلق پوچھ رہے. اسلام میں دیکھیں حد ہے کہ لباس, اسلام میں کوئی یہ مقرر نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ایسا لباس پہننا ہے, سلوار قمیض پہننی ہے, جبا پہننا ہے, یہ فرض چیز نہیں ہے. لیکن اسلام نے اصول دیے ہیں, آپ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں, لیکن وہ جو اسلامی اصول ہیں وہ پتلے نہ ہوں, وہ اس میں سے جسم کی رانوں کی شکل یعنی ٹانگوں سے ساتھ چپکے ہوئے نہ ہوں, کھلے ہوں, تو بالکل آپ کام جا رہے ہیں کام پہ اپنا پہن سکتے ہیں, یہ شرطیں پوری کر کے, ویسے بھی اس پہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب فارغ ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, بچوں کے پاس مسجد میں آ رہے ہیں, تو پھر کوشش کریں آپ علیہ السلام کی سنت کے سے جتنا قریبی لباس پہنے. یہ کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے, یہ بہت بڑے عالم ہیں اسپین کے گزرے, آج سے تقریباً 1000 سال یعنی 900 سال پہلے گزرے ہیں, جنہوں نے یہ امام قرطبی, تفسیر قرطبی بھی, قرطبہ جو اسپین کا شہر وہاں کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے یہ ساری کتاب ہی آخرت کی تلقین کے لیے لکھی ہے. اور اس میں توبہ کی وہ بات بیان کی جو نبی پاک علیہ السلام نے سکھائی. ایسی کوئی بندہ بھی کرے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ اس کی بخشش کر دے گا, اس کو پتہ چلے گا, گھر والوں کو, باہر والوں کو, سب کو, یہ بندہ تو تائب ہو گیا. پچھلے بزرگوں نے تھی, حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے, توبہ کی ولیوں کے سردار بن گئے. حضرت مالک بن دینار شراب پیتے تھے, ناچ گانا دیکھتے تھے, توبہ کی, اب اولیاء اللہ کے سرداروں میں سے ہیں. یہ ہوتی توبہ ہماری, یعنی توبہ یعنی عجیب ہے.
جو ساتھی پھر اپنے نام دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے جب موت کا فیصلہ آتا ہے, اور وہ آج بھی آ سکتا ہے ہمارے لیے. سو جس نے نام دینا ہے وہ پلیز
انشاءاللہ کسی دن انگلش میں بھی یہ بیان کریں گے نوجوانوں کے لیے. یہ تو چلو اردو میں آج اب دیکھیں, یہ جو نام لکھا رہے ہیں ان کو زبان ہی نہیں سمجھ آتی, اور جن کو سمجھ آئی ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. یہ جس کا مطلب دلوں کی زبان ہوتی. ہاں تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. دوست بھائی کا بھی نام. جی جی فرمائیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الفا میں سوال یہ کرنا ہے کہ یہ فکر مفتیوں کے بارے میں, لیکن آج سے اگر آپ نام رکھاتے ہیں ہم توبہ کر دیتے ہیں تو شراب کی موت آ جاتی ہے, تو جو پچھلی جماعتیں ہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے اللہ پاک معاف کر دیں.
جو بندہ آج مثلا توبہ کرتا ہے, اس کا ارادہ ہے کہ بھئی میں اپنی نمازیں ادا کروں گا, میں یہ ساری اپنے کروں گا, تو وہ پورا ارادے کے ساتھ وہ کر بھی رہا ہے, موت اس کی آ جاتی ہے, تو اس کی علماء نے لکھا کہ امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کرے گا اس کے بھئی اس کے ارادے کی بنیاد پر, یعنی ارادے کے. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے, میں آپ کو یہ بھی اپنا بتا دوں کہ اللہ نے احسانی کتنی پیدا کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کا جو قرض ہے قرض, وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا قرض جس پر ہے لوگوں کے حق, لیکن تین بندوں کا قرض اللہ ادا کرے گا خود, تین بندوں کا قرض اللہ ادا کرے گا اپنے پاس سے. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے امام ابن ماجہ کی کتاب میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد قیامت کے دن ہر قرض دار سے بدلہ لیا جائے گا, یہاں تک جو شہید ہو گیا اسے بھی اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا. البتہ اگر تین باتوں میں قرض دار ہے تو اس سے بدلہ نہ لیا جائے گا, اللہ اپنے پاس سے اس کا قرض ادا کرے گا. ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو اور پھر وہ کمزور ہو جائے اور قرض لے کر اپنی قوت بڑھائے, اس کا مقصد دشمن خدا کے مقابلہ میں اپنی قوت بڑھانا ہو. مطلب ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے جہاد میں یا اللہ کی راہ میں, اب وہ اس کے پاس اسلحہ یا کوئی نہیں, لیکن وہ قرض لیتا ہے اپنے جہاد کے لیے, تو وہ مر جائے اس مسئلے کے لیے, شہید ہو جائے یا مر جائے اللہ اس کا دے گا. دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں کوئی مسلمان فوت ہو جائے, اس کے پاس کفن دفن کے لیے کچھ نہ ہو, اس کے لیے قرض لیے بغیر چارہ نہ ہو اور وہ قرض لے لے مسلمان کو دفنانے کے لیے لیکن پھر ادا نہ کر سکے, تو قیامت کے دن اللہ اس کا ذمہ لے لے گا. اور تیسرا وہ شخص جو بلا نکاح رہنے سے اپنے دین پر خوف کھاتا ہو, یعنی اس کو نوجوان ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے شادی کے لیے نکاح کے لیے, اور اس کو خطرہ ہے میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں, میں بے حیائی میں ہو جاؤں, لیکن وہ شادی کے لیے شادی نہ کر سکے تو زنا میں مبتلا ہو جائے, تو یہ اپنی شادی کے لیے قرض لے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں شخصوں کا قرض قیامت کے دن ان کی طرف سے ادا فرما دے گا اگر وہ نہیں ادا کر سکے. ادھر تو موقع نہیں ملا ان کو, وہ تو کوشش کرتے رہے لیکن موقع نہیں ملا, تو وہ انشاءاللہ اللہ ادا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے یاشی اور گل چھڑے اڑانے کے لیے, یعنی شادی معاشی مجبوری کے تحت نہیں, یاشی لت کے تحت قرض لیا اور ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو قرضہ اتارنے کے لائق مال چھوڑا مگر اس کی وصیت کر کے نہیں گیا یا ادائیگی پر قدرت ہوتے ہوئے نہیں کی, تو ایسے شخص کو قرضے کی وجہ سے جنت سے روک لیا جائے گا یہاں تک کہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ اسے بدلہ لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین ہے. اور دوسرا بارے جو آپ فرما رہے ہیں, آپ ایک حدیث میں یہ بھی ہے صحیح بخاری میں کہ جو شخص لوگوں سے واپس کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے, میں واپس کروں گا, میں ان کا واپس کرنا ہے, یقیناً وہ کرنے کی کوشش بھی پوری کرتا ہے جو پیسے بچا رہا ہے یا شی اپنی بند کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے دعا فرما دیتا ہے. اور جس شخص کا شروع سے ہی مقصد دھوکہ نقصان پہنچانا ہو تو پھر اللہ بھی اس کو نقصان میں رہنے دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے صحیح طریقے سے تو بعض بہت ساری گنجائشیں اللہ پاک اس کو دیتے ہیں, جیسے وہ جو 99 قتل جس بندے نے کیے ہوئے ہیں, اب وہ 100 قتل کا بوجھ اس کے سر پر تو ہے نا, وہ تو حقوق العباد ہیں, وہ بندے کا حق ہے, جب تک قاتل معاف نہ مقتول معاف نہ کرے تو قاتل کو معافی نہیں مل سکتی, تو اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اس کی بخشش ایسی ہوگی کہ اس نے نیت کر لی صحیح توبہ کی, تو اللہ پاک قیامت والے دن ان 100 مقتولوں کو اپنے پاس سے بدلا دے گا, اپنے پاس سے ان کو خوش کرے گا. حدیث میں آتا ہے بھی ایک بندہ آئے گا, ویسے مثلا یہ بندہ ہے آئے گا جس کو اللہ نے معاف کر دیا, لیکن مقتول آئے گا, اے اللہ مجھے اس نے قتل کیا ہے, میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اب اللہ پاک کسی اس معاملے میں زبردستی, اللہ پاک اپنا حق مانگ کے بندے کو حق دیا ہو, میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, مجھے بدلہ چاہیے. اب وہاں جو ہے نیکیوں سے بدلہ ہوگا, وہ معاف نہیں کرے گا تو اتنی تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, میدان حشر میں بندے کھڑے ہیں, ایک آواز آئے گی, اوپر دیکھیں گے ایک اتنا خوبصورت جنت کا شہر ہوا میں ایسے جہاز کی طرح اڑ کے جا رہا ہوگا, حوریں اس کی دیکھ رہی ہوں گی, وہ اتنی بڑی بادشاہت اس کی جنت ہوا میں ایک اڑ رہی ہوگی, سارے میدان حشر میں لوگ ایسے دیکھنا شروع کر دیں گے, تو کیا جنت ہے, دوسروں کی بھی ہے لیکن یہ جنت کیسی اڑ رہی ہے آسمانوں میں. وہ بھی اللہ اس سے گفتگو کر رہا ہوگا, وہ اللہ پاک یہ اس میں کون جا رہا ہے, فرمایا جو اس کو معاف کر دے. وہ کہے گا مجھے کیا معافی لینی, جاؤ بھائی تم معاف کر دیا مجھے تو ادھر لے کے جاؤ. تو اللہ پاک کے پاس بہت طریقے ہیں, وہ بہت اس کے خزانے لامحدود ہے دینے کے لیے, ہم صرف سیریس ہو جائیں کہ بھائی ہم نے بدلنا ہے اور سودا اللہ سے سچا کرنا ہے, پھر اللہ جانے اور پھر اگلی چیزیں جانے, لیکن جب ہم ہی گیلے ہیں اندر سے تو پھر معاملہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, ابھی پھر وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, جو آپ بعد میں بھی میں انشاءاللہ بیٹھیں گے ساتھیوں کے ساتھ. If you have wronged a kafir male or more importantly female, would we use the same method of tawbah? Yes, if you have the money, if you have looted the money of kuffar or done their backbiting or anything, these things are rights of kuffar even as well. You have to ask forgiveness from them as well, even though they are kuffar. Like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when people were trying to, the Meccan kuffar were trying to kill him, he had their trusts, their money, their property, their gold with him. But Prophet sallallahu alaihi wasallam left with Hadrat Ali to return it to them. And then at least. So this applies to kuffar as well. They have rights as well. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. یہ اس برحال یہ بیان نہیں ہے سمجھے, یہ پوری زندگی کا بھی آپ سوچیں ابھی میں نے کب شروع کرنا ہے یہ سفر. آپ جب شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, یو کین نو. میں نے بتایا یہ طریقہ ہے محمدیہ, زبان کے گناہ, آنکھوں کے گناہ, دل کے دماغ, یہ توبہ کا ہی سفر ہے اور کچھ نہیں ہے. جب بندہ توبہ مکمل ہو جاتی ہے اللہ اس کو مل جاتا ہے پھر. جزاک اللہ جی, اب دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین, یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین. یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلمات جو سن کے تو ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کریں, کہ ہم جھوٹوں میں شامل نہ ہو جائیں. ہمیں توبہ کی حقیقت سمجھنے کی اس طرح کی توبہ نصیب فرما جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اس طرح کی توبہ ہمیں کرنے کی نصیب یا فرما. یا ارحم الراحمین, ہماری سب کی بخشش فرما. جتنے بھی لوگ آج عبادت میں ہیں اور تیری یاد کر رہے ہیں, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں, ذکر تسبیح جو بھی عبادت کر رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. بلکہ جو گناہگار جو نئی عبادت میں, ان کی بھی بخشش فرما. مسلمانوں کے دلوں میں برکت نازل فرما, ان کے گھروں میں برکت نازل فرما. یا رحم دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. جو لوگ دور سے لندن سے برمنگھم سے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کو اپنے حسن ظن کے مطابق اور نفع اور اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرما, اور ان کو بھی اپنا قرب اور اپنی رضا اور جو کام دین کا کر رہے ہیں جس درجے میں, اس میں مزید ترقی نصیب فرما, اور اس کے ذریعے آخرت میں ہمارے لیے جنتوں میں محلات بنا جو نیکی کا کام کرے. فضل و کرم و احسان سے یا ارحم الراحمین. آپ مانتے ہیں ہم گناہگار بھی ہیں, بے علم بھی ہیں, جانتے بھی نہیں, توبہ کی صحیح طریقہ نہیں جانتے. یا اللہ تو ہم انجانوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, اور ہمیں صحیح طریقہ سیکھنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.